أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آج ہم سورہ احزاب پڑھیں گے بھائی. اس سورت کے اندر غزوہ خندق کی تفصیل آ رہی ہے, وہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے, اس لیے اس کو سورہ احزاب کہا جاتا ہے بھائی. غزوہ خندق بھائی جو سن 5 ہجری میں شوال کے اندر پیش آیا اور جس میں دشمن کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے خندق کھودی, تو اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. احزاب جمع ہے حزب کی بھائی, حزب کی, اور حزب کہتے ہیں جماعت کو اور گروہ کو. تو چونکہ اس غزوے کے اندر بھی کفار کی طرف سے بہت سی جماعتیں, عرب کے بڑے بڑے قبیلے اکٹھے ہو کر آ گئے تھے, تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے, غزوہ احزاب کہا جاتا ہے بھائی. یا ایوہ النبی اتق اللہ, اے پیغمبر اتق اللہ. اتقا کے معنی ڈرنے کے ہیں. اتق اللہ, اللہ سے ڈریے. اتق اللہ, اللہ سے ڈریے بھائی. اللہ سے ڈریے کیا معنی؟ کیا پیغمبر اللہ سے ڈرتے نہیں تھے؟ تو یاد رکھیے, یہاں ترجمہ یہ نہ کیجئے گا اللہ سے ڈریے, بلکہ ترجمہ یوں کیجئے, اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہیے. یعنی ڈرتے تو آپ ہیں, اسی حال پر مداومت کا حکم دیا جا رہا ہے, دوام کا, ہمیشگی کا بھائی. اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور اطاعت نہ کیجئے آپ کافروں کی اور منافقوں کی, یعنی کہنا نہ مانیے ان کا. یا ایوہ النبی اتق اللہ, اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہیے اور کہنا نہ مانیے کافروں کا اور منافقوں کا. ان اللہ کان علیما حکیما, یقینا اللہ خوب علم رکھنے والے, خوب حکمت والے ہیں. یقینا اللہ خوب علم والے, خوب حکمت والے ہیں. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ میں نے بتلایا پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہیے. اور بعضوں نے کہا کہ یہ خطاب پیغمبر کو ہے اور مراد امت ہے, کہ مومنوں اللہ سے ڈرتے رہو, کفار اور منافقین کی بات نہ مانو. واتبع ما یوحا الیک من ربک, اور اتباع کیجئے, پیروی کیجئے ما اس چیز کی, یوحا الیک جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف, من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, یقینا اللہ خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. یقینا اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے پورا باخبر ہے. تو یہ بما تعملون کا تعلق جار مجرور ہے بھائی, اس کے لیے یہ ہمیشہ کسی چیز سے متعلق ہوں گے, ان کے لیے متعلق چاہیے, وہ متعلق خبیرا مؤخر ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اس کے ساتھ مؤخر کر کے ذرا جوڑیں, پھر ترجمہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا. کیسے بن جائے گی عبارت بھائی؟ ان اللہ کانا خبیرم بما تعملون, یقینا اللہ باخبر ہیں جو تم عمل کرتے ہو. اسی طرح ہے ان اللہ علی کل شیئن قدیر, ان اللہ علی کل شیئن قدیر. تو یہاں بھی علی کل شیئن قدیر سے متعلق ہے بھائی. تو اس کو مؤخر کریں، پھر آپ کو ترجمہ واضح سمجھ میں آئے گا. ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ یقیناً اللہ قادر ہیں ہر چیز پر. تو یہاں بھی اسی طرح بھائی، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقینا اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس سے پورے باخبر ہیں. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہیں بطور کارساز کے. وکیلا بطور کارساز کے، یعنی کام بنانے والے کے، بطور کام بنانے والے. وکفا باللہ، یاد رکھیے یہ با زائدہ ہے اور لفظ اللہ یہ مجرور ہے لفظاً، لیکن مرفوع ہے محلاً، یہ فاعل ہے کفا کے لیے. اے کف اللہ، اے کف اللہ، یعنی کہ اللہ کافی ہیں بھائی. تو کفا باللہ میں یہ با کیا ہے؟ زائد ہے بھائی. اور اللہ کافی ہیں وکیلاً بطور کار ساز کے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنائے، یہ ما نافیہ ہے بھائی نفی کے لیے. ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے لرجل کسی شخص کے لیے، من قلبین دو دل، فی جوفہ اس کے اندر، جوف اندر والا حصہ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ کوئی چیز ہو اس کے اندر کا حصہ جو ہے، اس کا پیٹ جو ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جوف کہتے ہیں. تو یہاں کہ اللہ نے کسی شخص کے دو دل نہیں بنائے، فی جوف ہی اس کے اندر، یعنی اس کے سینے میں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف ہی، نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے دو دل اس کے سینے میں. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو، تمہاری وہ بیویاں، ازواجکم اللائی، تمہاری وہ بیویاں. اللائی یہ اس میں موصول ہے بھائی، جمع مؤنث کا، جمع مؤنث کے لیے جی. وما جعل ازواجکم اللائی، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو، تظاہرون منہن، کہ تم ظہار کر لیتے ہو جن سے، امہاتکم تمہاری مائیں. بھائی ظہار آپ جانتے ہیں بھائی، اصول الشاشی میں پڑھ چکے ہوں گے کہ ظہار کسے کہتے ہیں؟ کہ بیوی کو تشبیہ دینا ماں کے ساتھ. کوئی شخص مثلا اپنی بیوی سے یوں کہتا ہے، انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت بھائی. تو یہ بیوی کو تشبیہ دینا ماں کے ساتھ، یا اسی طرح کسی ایسی عورت کے ساتھ جو انسان پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یعنی جس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ظہار بھائی. اور عرب میں جب کوئی شخص اس طرح اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا زمانہ جاہلیت میں، تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شخص پر حرام سمجھا جاتا تھا بھائی. جبکہ اسلام نے بھی بتلایا کہ بھائی، اسلام نے بتلایا کہ ہمیشہ کے لیے تو حرام نہیں ہوئی، لیکن یہ بہت بڑی اور غلط بات تم نے منہ سے کہی ہے کہ بیوی کو ماں کے مثل کہہ دیا حرمت کے اندر، تو لہذا اب تم پھر اسی بیوی کے پاس ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا بھائی. غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا، اگر یہ غلام باندی نہ ملے یا اس کی استطاعت نہ ہو، تو پھر 60 مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو پھر کیا کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، تو پھر اس کے بعد بیوی حلال ہو جائے گی. تو یہ ہے ظہار بھائی، ظہار. تو اللہ فرما رہے ہیں، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو، امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا بھائی. تو اس طرح کہہ دینے سے وہ سچ مچ کی ماں نہیں بن گئی، حقیقی ماں نہیں بن گئی، کہ تم کہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان پر کیا ہو گئی، حرام ہو گئی، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا. بلکہ البتہ چونکہ ایک بڑی غلط بات کہی ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ تمہاری ماں نہیں بنی، بس یہ کفارہ دے دو پھر تم اس کے ساتھ رہ سکتے ہو. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا، ادعیاء جمع ہے دعیون کی، دعیون دعیون لے پالک بھائی، منہ بولا، جیسے بعض کیا کرتے ہیں کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، یعنی منہ بولے بیٹے مراد ہیں بھائی اس سے. اور نہیں بنایا اللہ نے ادعیاءکم تمہارے منہ بولوں کو، یعنی منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے، یعنی وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اللہ نے ان منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سچ مچ کا بیٹا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری بات ہے، من افو بافواہکم تمہارے منہ سے، یہ تو تمہارے منہ کی بات ہے بھائی، یہ جو تم نے اپنے منہ سے کہی ہے، اللہ نے تو ان کو تمہارا سچ مچ کا بیٹا نہیں بنایا. ذالکم آیا بھائی، میں نے آپ کو بتلایا تھا ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کے آخر میں یہ کاف حرفیہ خطابیہ ہے، اور یہ کم جو اس وقت آپ کو ذالکم کے آخر میں کم دکھائی دے رہا ہے، یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ حرف خطاب ہے، اور یہ صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خطاب کتنوں سے ہو رہا ہے. مثلا زید دور کھڑا ہے، میرے سامنے ایک آدمی ہو تو میں زید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہوں گا ذالک زیدن، ترجمہ کیا ہوگا، وہ زید ہے، وہ کاف کا ترجمہ نہیں ہوگا بھائی، معلوم ہو یہ حرف ہے بھائی. تو صرف اس نے اتنا بتایا کہ مخاطب ایک ہے اور مذکر ہے، اور دو ہوں مخاطب تو زید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں کیا کہوں گا، ذالکما زیدن، ترجمہ پھر بھی وہی ہوگا، وہ زید ہے. اگر میرے سامنے تین یا زیادہ افراد ہوں ان کو میں زید کی طرف اشارہ کر کے بتلا رہا ہوں تو یوں کہوں گا ذالکم زیدن بھائی، تو ترجمہ پھر بھی وہی ہوگا، وہ زید ہے. لیکن کم نے صرف کیا بتلایا کہ میرے مخاطب اس وقت دو سے زیادہ ہیں بھائی، دو سے زیادہ ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ کی بات ہے. واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہیں. وہو یہدی السبیل، اور وہ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راست، اور وہی ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی. السبیل بھائی، سبیل سے مراد سبیل حق ہے بھائی، الف لام عہد خارجی ہے، مراد کیا ہے اس سے، الف لام کی جو میں نے بتایا کسی چیز کی طرف، متعین چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو سبیل سے ہر راستہ نہیں مراد، بلکہ کون سا راستہ مراد ہے، سبیل حق مراد ہے، سیدھا راستہ مراد ہے. واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہیں. وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. وہی اللہ فرما رہے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے نہیں بنایا کسی شخص کے دو دل اس کے سینے میں. اور وہ تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کر لیتے ہو انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور وہ جن کو تم نے اپنا منہ بولا بیٹا جنہیں کہتے ہو انہیں تمہارا حقیقی اور سچ مچ کا بیٹا نہیں بنایا. یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں. تو یہ عرب میں کہتے ہیں ایک شخص تھا، بڑا ہی ذہین اور فطین قسم کا انسان، بڑا قوی حافظہ اللہ نے اس کو دیا تھا، اور بڑا ہوشیار اور چالاک تھا، اور نام تھا اس کا ابو معمر جمیل ابن معمر، ابو معمر میم عین میم را، ابو معمر جمیل ابن معمر۔ تو یہ بڑا ہی چالاک اور تیز اور قوی حافظے والا انسان تھا، تو یہ کہتا تھا کہ میرے دو دل ہیں، اور لوگ بھی یہی سمجھتے کہ اتنا ذہین و فتین ہے، اتنا ہوشیار ہے اور اتنا قوی حافظہ ہے، اس کے دو دل ہیں بھائی، سب میں یہ بات مشہور تھی۔ اور کہتا تھا کہ میرے دو دل ہیں اور محمد جو کچھ کہتے ہیں اس سے بہتر تو میرا ایک دل ہی سمجھتا ہے ان سے زیادہ، ان سے۔ تو اس طرح مذاق وغیرہ اڑاتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کو شکست ہونے لگی تو یہ بھی بھاگا، دوسروں کے ساتھ مشرکین کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے، یہ بھی بھاگا، اور اتنا بدحواس ہوا بھائی، جب موت کا خوف آتا ہے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، بھاگا بدحواس ہو کر، ایک جوتا پاؤں میں تھا تو ایک جوتا ہاتھ کے اندر۔ بھاگتے بھاگتے ابو سفیان کے پاس سے گزر رہا تھا، ابو سفیان نے کہا بھائی کیا ہوا، کیا حال ہے لوگوں کا؟ اس نے کہا کہ لوگوں کو شکست ہو گئی ہے، ہمارے لوگوں کو شکست ہو گئی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کیا بات ہے، تم نے ایک جوتا تو پاؤں میں پہن رکھا ہے، دوسرا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو وہ ایک دم چونک اٹھا، کہتا ہے اچھا میں تو سمجھ رہا تھا شاید دونوں جوتے میں نے پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر لوگوں کو پتا چلا بھائی اس کے کوئی دو دل نہیں ہے، اگر اس کے دو دل ہوتے تو پھر اسے ضرور پتا لگ جاتا کہ ایک جوتا میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، کہ اتنا بدحواس ہوا اسے پتا ہی نہیں چلا۔ تو بعضوں نے کہا یہ اس شخص کے بارے میں جو وہ لوگوں میں مشہور تھا، اور وہ بھی کہتا تھا اور لوگ بھی کہتے تھے کہ اس کے دو دل ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کسی شخص کے دو دل نہیں بنائے بھائی، کسی شخص کے دو دل نہیں بنائے اس کے سینے میں۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، یہ ویسے محض اللہ فرما رہے ہیں، زہار اور یہ جو منہ بولے بیٹوں کی بات آئی اس کی مناسبت سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، جیسے کسی شخص کی دو مائیں نہیں بنائی، بیوی کو زہار کہنے سے وہ بیوی کے ساتھ زہار کرنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، ماں تو وہی ہے حقیقی جس نے جنم دیا ہے، دوسری ماں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جس کو تم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے تو اس کا باپ تو وہی ہے، دوسرا اس کا باپ نہیں، یعنی دو شخص اس کسی ایک کے باپ نہیں ہو سکتے، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے حقیقت کے اندر۔ تو اللہ نے اس کی مناسبت سے ذکر فرمایا، جس طرح اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اسی طرح کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، کسی شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ماں باپ تو ایک ہی ہوتے ہیں حقیقت میں بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بعضوں نے اس واقعے کی طرف نسبت کی کہ اس شخص کے رد کے طور پر اللہ نے فرمایا، اور بعضوں نے کہا یہ ویسے اللہ نے بطور مثال کے ذکر کیا کہ جس طرح کسی کے ہم نے دو دل نہیں بنائے، اسی طرح کسی کی دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی، اسی طرح کسی کے دو باپ بھی نہیں ہو سکتے۔ نیز بھئی یہ آیا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے سچ مچ کے بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو نبوت سے پہلے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، اور یہاں تک کہ وہ تمام لوگوں میں، اور اس وقت منہ بولا بیٹا جس کو بنا لیا جاتا تھا اسے حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا، اور چنانچہ لوگوں میں بھی وہ زید ابن محمد کے نام سے مشہور تھے بھائی، زید ابن محمد کے نام سے مشہور تھے۔ اور ہوا اس طرح تھا کہ زید ابن حارثہ بچے تھے، چھوٹے تھے، ان کو کسی نے اغوا کر لیا اور غلام بنا کر بیچ دیا، اور پھر بکتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالی جو ہیں ان کے ایک رشتہ دار جو ہیں وہ خرید لائے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ تھیں ان کے حوالے کیا، خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا، اور تو پھر یہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے، خدمت کرتے، بعد میں کسی طرح کوئی شخص ان کا آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ وہ جو فلاں لوگوں کا بچہ گم ہوا تھا وہ تو یہاں پر ہے، مکہ میں موجود ہے، چنانچہ اس نے جا کر ان کے رشتہ داروں کو خبر دی، اس کے والد چچا بھائی وغیرہ سب آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعریف و توصیف فرمائی کہ آپ تو لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں، تو خود تعریف وغیرہ کی، مقصد یہ تھا کہ ہمارا کام ہو جائے، ہم ان سے اپنے بچے کو واپس لینے آئے ہیں، اور پھر تعریف کرنے کے بعد پھر ذکر کیا کہ یہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، یہ کس نے غلام بنا کر دھوکے سے بیچ ڈالا، یہ غلام نہیں ہے، یہ تو ہمارا بیٹا ہے، آزاد ہے، یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہمیں دے دیں، ہم آپ کے نہایت احسان مند ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر بات تمہیں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی ضرور بتائیے۔ کہا کہ یہ اس کے کسی سے پوچھ لیتے ہیں، اس کی مرضی ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے اور اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روکوں گا۔ وہ کہنے لگے اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، والدین کو دیکھا، ماں چچا وغیرہ بھائیوں کو دیکھا، پہچانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں لینے آئے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہوں گا۔ تو ان کے والدین نے کہا کہ بھئی تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو؟ کہنے لگے تمہیں کیا معلوم یہ میرا یہاں کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو پھر جب والدین نے دیکھا کہ بیٹا اسی پر خوش ہے، اسی حالت میں راضی ہے، کسی تکلیف میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہیں رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے ان کی بات سے کہ فرمایا آج سے تم میرے بیٹے ہو، چنانچہ وہ زید ابن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے، ہر ایک ہی انہیں زید ابن محمد کہنے لگا، کیونکہ اس زمانے میں منہ بولا بیٹا بھی کس کی طرح سمجھا جاتا تھا، حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ پھر حضرت زید ابن حارثہ جو ہیں ان کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش سے، اور پھر بعد میں زید ابن حارثہ نے انہیں طلاق دے دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت زینب بنت جحش سے۔ تو اس پر مشرکین مکہ باتیں کرنے لگے کہ بھئی دیکھو محمد نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اوروں کو منع کرتے ہیں کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کسی صورت میں جائز نہیں ہے اور خود نکاح کر لیا ہے، تو اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ کہ وہ جنہیں تم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، وہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا اور اس پر حقیقی بیٹے کے احکام نہیں لاگو ہو جاتے کہ اس کی بیوی کیا ہو جائے، دوسرے پر حرام ہو جائے ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہیں، وہ ہوا یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، آگے اسی کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو آئندہ ان کے اصل باپ کی طرف نسبت کر کے بلایا کرو، بھائی کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، آئندہ یعنی ان کو زید ابن محمد نہ کہو، زید ابن حارثہ کہا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد پھر وہ زید ابن حارثہ ہی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ادعوہم، پکارو تم ان کو، لآبائہم، ان کے باپوں کی نسبت سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ادعوهم لآبائهم، پکارو تم ان کو، یعنی ان منہ بولے بیٹوں کو، لآبائهم ان کے باپوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک، ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک. اقسط بھائی اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل آپ جانتے ہیں کہ دوسرے پر زیادتی بتلانے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں کسی یہاں یہ مطلق زیادتی کے معنی میں ہے بھائی، دوسری چیز پر زیادتی بتلانے کے لیے نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں زیادہ انصاف کی بات ہے کسی دوسری بات کے مقابلے میں، بلکہ مطلق زیادتی بتلانا مقصود ہے کہ ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے، یعنی پوری انصاف والی بات ہے، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پس اگر تم نہ جانتے ہو ان کے باپوں کو، یعنی پتہ ہی نہیں کون ہے باپ ان کا. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم نہ جانتے ہو ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے رفیق ہیں، تمہارے ساتھی ہیں. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم نہ جانو ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے رفیق ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے حکم دے دیا کہ آئندہ اس کو کس سے، منہ بولے بیٹوں کو کس نسبت سے پکارا جائے؟ ان کے اصل باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس میں جو تم سے غلطی ہو جائے، اور تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جس میں تم سے غلطی ہو جائے، یعنی غلطی سے اگر پکار بیٹھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں بھائی، بے دھیانی میں پکارا. ولیکن ما تعمدت قلوبکن، لیکن جس کا ارادہ کر لیں تمہارے دل، یعنی جس کا دل سے تم ارادہ کر لو، اس وہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، وہ گناہ والی بات ہے. اللہ نے جب ایک دفعہ منع فرما دیا تو اب پھر اس طرح جان بوجھ کر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کی بات ہے. تو یہ معنی ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج اس میں جو تم غلطی کرو. وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جس کا ارادہ کریں تمہارے دل. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ خوب بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی اولا زیادہ لائق ہیں، نبی زیادہ لائق ہیں مومنین پر، من انفسهم ان کے نفسوں سے، یعنی زیادہ تعلق رکھتے ہیں نبی، زیادہ تعلق رکھتے ہیں مومنین سے ان کے نفسوں سے بھی. اولا اس میں تفضیل ہے بھائی، اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے آپ نے پڑھے ہیں، یا اضافت کے ساتھ ہوگا، یا مین کے ساتھ، یا الف لام کے ساتھ بھائی. اور یاد رکھیے ان تین طریقوں میں سے مین کے ساتھ جو ہے وہ اصل طریقہ ہے، آپ کتب نحو کے اندر پڑھیں گے بھائی. تو یہاں یہ مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اولا، اور آگے مین انفسہم، نبی زیادہ تعلق رکھتے ہیں مومنین کے ساتھ، مین انفسہم ان کے نفسوں کے مقابلے میں، ان کی اپنی جانوں کے مقابلے میں. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یعنی انسان سب سے زیادہ خیر اپنے نفس کی چاہتا ہے. کس کی چاہتا ہے؟ اپنے نفس کی. ہر معاملے میں وہ اپنے نفس ہی کا نفع دیکھتا ہے سب سے بڑھ کر. اللہ فرما رہے نبی زیادہ تعلق والے ہیں مومنین پر ان کے نفسوں سے بھی. یعنی جس طرح انسان اپنے نفس کا خیال رکھنے والا ہے پیغمبر اس سے بھی بڑھ کر تم لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں. پیغمبر اس سے بھی بڑھ کر ان کا خیال رکھنے والے ہیں. یعنی پیغمبر کو اس سے بھی بڑھ کر ان کی فکر ہے. پیغمبر کی خواہش ہے ہر ایک جو ہے جنت میں چلا جائے, جہنم سے بچ جائے, جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت ہو جائے. ایک یہ معنی بھائی. دوسرا معنی بعض مفسرین نے کیا مومنین کو پیغمبر سے زیادہ لگاؤ ہے اپنی جانوں سے بھی. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو پیغمبر سے, ان کو پیغمبر کے ساتھ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر لگاؤ ہوتا ہے. تو ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دونوں ترجمہ کے مفسرین نے ایک معنی یہ کہ پیغمبر جو ہیں وہ زیادہ تعلق رکھتے ہیں یعنی مومنین پر ان کے نفسوں سے بھی بڑھ کر ان کا خیال رکھتے ہیں جس طرح وہ اپنے نفس کا خیال رکھتے ہیں. اور دوسرا معنی کیا؟ مومنین کو جو ہیں مومنین جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر سے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پیغمبر زیادہ تعلق رکھتے ہیں مومنین سے ان کے نفسوں سے بھی. وازواجہ امہاتہم. اور ان کی جو ازواج ہیں پیغمبر کی جو بیویاں ہیں امہاتہم مومنین کی مائیں ہیں. اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں بھائی. تو یہاں ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دیا گیا, مومنین کی مائیں قرار دیا گیا. اور یہ بھی ماں کی طرح ہی ہیں لیکن ہر اعتبار سے نہیں بھائی. حرمت نکاح کے سلسلے میں اور عزت اور تکریم کے لحاظ سے کہ عزت میں تمہاری اسی طرح جیسے تمہاری مائیں ہیں بھائی. یعنی جس طرح اپنے ماؤں کی عزت کرتے ہو اسی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ان کی عزت کی جائے. اور نیز جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی تمہاری مائیں ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ہے نکاح. پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان سے نکاح کر سکے بھائی, کیونکہ یہ ان کی مائیں ہیں بھائی. باقی تمام احکام کے اندر نہیں بھائی. میراث کے مسئلے میں نہیں کہ ان کا انتقال ہوتا ہے تو ماں کی وراثت بیٹوں کو ملتی ہے تو مومنین کہیں ہمیں بھی وراثت ملے, نہیں بھائی اس اعتبار سے نہیں. نیز پردے کے اعتبار سے بھی نہیں بھائی. ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا لیکن یہ مومنین سے کیا کرتی تھیں امہات المومنین؟ پردہ کرتی تھیں. اس حکم میں بھی نہیں مراد بھائی. اور نیز بھائی ماں کی بیٹی سے تو نکاح جائز نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو اپنی بہن ہوتی ہے, لیکن یہاں ان ماؤں کی بیٹیوں کو امت کی بہنیں نہیں قرار دیا گیا. چنانچہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں جو ہیں دو کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا, ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. تو اگر وہ بھی بہنیں ہوتی پھر کہ تو نکاح جائز ہی نہ ہوتا بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وہ امت کی مائیں ہیں کس چیز کے اندر؟ حرمت نکاح کے اندر بھائی. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اور ان کی بیویاں اور پیغمبر کی بیویاں أُمَّهَاتُهُمْ ان مومنین کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. اولو الارحام بھائی رشتہ دار. اولو الارحام رشتہ دار, رشتہ داری والے. اولو الارحام رشتہ داری والے. اولو زو آتا ہے نا، جیسے زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مال والا. اور اسی طرح جمع اولو آتی ہے زو کی من غیر لفظ ہی، تو یہ بھی اسی طرح اولو الارحام رشتے والے یعنی رشتہ دار. و اولو الارحامی، اور رشتہ دار جو ہیں بعضهم اولا ببعضن، بعض ان میں سے وہ اولا ہیں بعض سے، یعنی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. بعضهم ببعضن، ان میں سے بعض بعض کے ساتھ، ان میں سے، تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ. کیا ترجمہ کریں گے؟ ایک دوسرے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار جو ہیں بعضهم اولى ببعضٍ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ مراد ہے، یا اللہ کا فیصلہ مراد ہے. اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کے فیصلے میں. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جتنے مہاجرین ساتھ آئے تھے وہ تو اپنے سارے رشتہ داروں کو وہیں مکہ میں چھوڑ آئے تھے، وہ کافر تھے، یہ ایمان کی حالت میں مدینہ منورہ آ گئے. اب ان کا کوئی عزیز وغیرہ وہاں پر نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو رہائشی مسلمان تھے، انصار، بھائی انصار، انصار کے ساتھ ان کی مواخات کر دی. ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا گیا. اور پھر انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں کی اس حد تک مدد کی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، کیسے عجیب لوگ تھے، کس طرح پیغمبر کے اللہ کے حکم پر ہر چیز قربان کر دیا کرتے تھے. اور پھر وراثت کے اندر بھی، بھائی یہاں جب بھائی بنا دیا تو وراثت میں بھی اس کے حصہ ہوتا، شریک ہوتا تھا بھائی. تو یہاں آیت میں اب بتلایا جا رہا ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو قریب رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مومنین اور مہاجرین سے، مومنین اور مومنین اور مہاجرین سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں رشتہ دار بھائی ایک دوسرے سے. بھائی بعد میں اور رشتہ دار بھی مسلمان ہو کر آ گئے بھائی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا کہ اب وہ جو وراثت والا سلسلہ تھا جن دو میں اخوت قائم کی گئی تھی وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے، لیکن اب تو رشتہ دار وغیرہ بھی مسلمان ہو گئے اور رشتہ داروں کا ایک دوسرے سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہیں وراثت کے بنسبت کس کے؟ ان بھائیوں کے. لہذا اب وراثت جو ہے وہ ان کے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کو ملا کرے گی، ان مہاجرین جو جن کے ساتھ اخوت قائم کی گئی تھی انہیں نہیں ملے گی. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی کیا مراد ہے؟ ہاں، رشتہ داروں کا تعلق وہ ان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو یعنی اب وراثت میں ان کا حق ہوگا بھائی، ان کا حق نہیں ہے بھائی، اب وہ وارث نہیں بنیں گے، یہ وارث بنیں گے جو رشتہ دار ہیں ان کے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. بھائی اولا، اس میں تفضیل آیا اور آگے مین آ رہا ہے، مین کے ساتھ ہی استعمال ہو رہا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں، یعنی دوسرے مومنین اور مہاجرین سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. فی کتاب اللہ کا کیا معنی میں نے کیا؟ اللہ کا فیصلہ یا لوح محفوظ. بھائی اور رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اللہ کے فیصلے میں مومنین اور مہاجرین سے. یا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، رشتہ دار وہ ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں لوح محفوظ میں مومنین اور مہاجرین سے، یعنی یہ اللہ نے لوح محفوظ میں درج فرما دیا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, مگر یہ کہ کرو تم اپنے دوستوں اپنے رفیقوں کی طرف اپنے دوستوں کی طرف معروفا کوئی نیکی, مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مددگاروں کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو. معروفہ کوئی نیکی کرنا چاہو, مراد اس سے وصیت ہے بھائی. ہاں ان کے لیے وہ میراث میں حقدار نہیں ہے, اگر ان کے لیے وصیت کوئی کرنا چاہو تو الگ بات ہے, وہ کرنے کی اجازت ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یاد رکھیے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو جو مال وہ چھوڑ کر مرتا ہے اس میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس پر اگر اس نے کسی کے قرضے دینے ہوں تو ان قرضوں کی ادائیگی کی جاتی ہے, چاہے سارا مال ہی اس میں ختم کیوں نہ ہو جائے, وہ مقدم ہے میراث سے بھائی. پھر جب قرضے بھی ادا کر دیے یا کوئی تھے ہی نہیں تو پھر تیسرا حق آئے گا, وصیت اس نے کوئی کی ہو تو وہ وصیت نافذ کی جائے گی جیسا اس نے کہا اس کے مطابق. لیکن وصیت کے اندر پھر یاد رکھیے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت درست نہیں ہے بھائی, اگر کی بھی ہو صرف تیسرے حصے کے اندر وصیت نافذ کریں گے اور دو حصے وارثوں کے ہوں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی, صرف تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے انسان بھائی, اگر زیادہ کی بھی کر لے میں نے بتلایا صرف تیسرے حصے میں وصیت نافذ ہوگی, باقی میں اس نے کہا میرا سارا مال زید کو دے دینا, مرنے والے نے کہا تو اس کا سارا مال زید کو نہیں دیں گے, صرف کتنا دیں گے جو تیسرا حصہ قرضوں وغیرہ کے بعد بچے گا اس کا صرف تیسرا حصہ دیں گے, اور اگر رشتہ دار وارث اجازت دے دیں پھر سارا بھی دے سکتے ہیں, جب وارث خود اجازت دے رہے ہیں کہ کیا کریں سارا دے دیں. تو یہ معنی ہے الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوست ساتھیوں کے ساتھ معروفا کوئی نیکی, یعنی ان کے لیے اگر کوئی وصیت کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو. کان ذلک فی الکتاب مسطورا, یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے یعنی لکھا جا چکا ہے. کان ذلک فی الکتاب مسطورا, یہ کہ اس کتاب کے اندر لکھا جا چکا ہے یعنی لوح محفوظ میں, یا اسی کتاب قرآن مراد ہے یا تورات مراد ہے, تورات میں یہ حکام دیا جا چکا ہے لکھا جا چکا ہے, کس میں؟ یہ اللہ درج فرما چکے ہیں لوح محفوظ میں, یہ حکم کتاب میں لکھا جا چکا ہے, یا قرآن کے اندر کہ اس میں بھی ابھی اللہ نے جیسے ذکر کر دیا یہ حکم قرآن کے اندر لکھا جا چکا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ اَي اُذْكُر, اُذْكُر یہاں محذوف نکالیں گے, اور اے پیغمبر یاد کیجئے اِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے لیا مِنَ النَّبِيِّينَ پیغمبروں سے مِيثَاقَهُمْ ان کا عہد, بس جب پیغمبروں سے ہم نے ان کا عہد لیا ان کا قرار لیا, عہد و قرار بھائی, جب پیغمبروں سے ہم نے ان کا عہد و قرار لیا ان سے وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا, رہے پیغمبر یاد کیجئے جب ہم نے لیا پیغمبروں سے میثاقہم ان کا عہد, وَمِن کا اور آپ سے, وَمِن نُوحٍ اور نوح سے, وَإِبْرَاهِيم اور ابراہیم سے, وَمُوسَى اور موسیٰ سے, وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم اور عیسیٰ ابن مریم سے علیہم الصلاۃ والسلام, تو ان سے ہم نے عہد لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور لیا ہم نے ان سے پکا عہد, میثاقًا غلیظًا پکا عہد پختہ عہد لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے پکا عہد. بھئی مراد ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی گئی تھی، قیامت تک ان کی جتنی پیدا ہونے والی اولاد ہے سب کو ان کی پشت سے نکالا گیا، اور اس وقت اللہ نے ان پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ تم سب کو توحید کی طرف بلاؤ گے اور دین کی طرف بلانے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرو گے، اور دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے. بھائی تو اللہ نے یہ ان سے عہد لیا تھا، جیسے اللہ نے سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب میں کیا کہا تھا؟ بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں. لیکن دنیا میں آ کر پھر بہت سے لوگ اس عہد کو بھول گئے اور بعض نے اسی راستے کو اختیار کیا. بھائی وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جس وقت لیا ہم نے نبیوں سے ان کا عہد اور آپ سے پیغمبر، من کا آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. تو یہاں پانچ انبیاء کا ذکر آیا بھائی، من کا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم. بھائی یہ پانچ انبیاء یاد رکھیے، یہ اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ اولو العزم انبیاء، عزم والے انبیاء. بھائی ان کا مقام اونچا ہے باقی انبیاء پر، تو یہ اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں جن کا ذکر اس آیت میں آپ نے پڑھا. بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے آیا، من کا، آپ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آئے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن مقام ان کا سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے ان کو سب سے پہلے ذکر فرمایا اللہ نے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے پکا عہد، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ پوچھے وہ اللہ الصادقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے. بھائی قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، بھائی یہی انبیاء مراد ہیں، تاکہ اللہ ان سچوں سے یعنی انبیاء سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے. کفار کے سامنے ان کے سے پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ بھائی، تم نے پیغام میرا پہنچا دیا تھا، دعوت دے دی تھی، توحید کی طرف ان کو بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ ہی کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے زندگی گزاری. تو کفار کو لاجواب کرنے کے لیے ان سے ان کے سامنے پوچھا جائے گا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ پوچھیں اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے کو کافروں کے لیے دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے وہ لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، اللہ کے فضل کو اپنے اوپر. اذ جاءتکم جنود، جب آئے تم پر لشکر، بہت سے لشکر. وہی غزوہ خندق کا ذکر شروع ہوا بھائی، غزوہ احزاب کا. اذ جاءتکم جنود، جب آئے تم پر بہت سے لشکر. فارسلنا علیہم ریحا، تو پس بھیجی ہم نے ان پر آندھی. ریح میں نے بتلایا تھا کہ ایک لفظ ریح ہے، ایک ریاح. بھائی ریح کا زیادہ تر استعمال کس میں ہے؟ آندھی وغیرہ، تیز ہوا جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، ہمیشہ نہیں لیکن زیادہ تر. اور ریاح کا زیادہ تر استعمال کس میں ہے؟ خوشگوار ہوا کے اندر. بھائی تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پر تیز ہوا بھیجی، آندھی بھیجی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پس بھیجی ہم نے ان پر ایک آندھی، وَجُنُودًا، اور ایسے لشکر، لَمْ تَرَوْهَا، کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا۔ اس وقت اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرمائے، تو مومن ان فرشتے نازل فرمائے جنہیں مومنین نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ بھائی اس جات کم جنود، جب آئے تمہارے پاس لشکر، پس بھی فارسلنا علیہم ریحن، پس بھیجی ہم نے ان پر آندھی، و جنودن، اور ایسے لشکر، لم تروہا، کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ جو ہیں اسی طرح بھائی بما تعملون کو کیا کریں ذرا بصیرا سے مؤخر کریں، پھر ترجمہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا کس طرح ہو جائے گا، وکان اللہ بصیرا بما تعملون، اور اللہ دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، اللہ دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والے ہیں۔ غزوہ خندق کی تفصیل آپ کو سنائیں بھائی، غزوہ خندق اور اسی کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس کی تفصیل یاد رکھیے۔ یہ شوال 5 ہجری میں پیش آیا بھائی، شوال 5 ہجری میں، سخت سردی کا زمانہ تھا، غلے وغیرہ کی بھی کمی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہود کا ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، بنو نظیر بھائی، بنو نظیر ضاد کے ساتھ بھائی، بنو نظیر ایک قبیلہ تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکال دیا، تو یہ لوگ پھر متحرک ہو گئے اور قریش وغیرہ اور دوسرے قبیلوں کے پاس گئے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا بھائی، جنگ کے لیے تیار کرنے لگے۔ مشرکین مکہ کے پاس پہنچے بھائی اور انہیں بلانے لگے، ان کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیے، ان مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا بھائی پہلے ہمیں یہ بتاؤ، تم لوگ بھی اہل کتاب ہو، ہمارا دین اچھا ہے یا محمد کا دین اچھا ہے؟ اور دیکھو تعصب کیسی چیز ہوتی ہے بھائی۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی تمہارا دین بہت اعلیٰ ہے، محمد کا دین تمہارے سامنے کیا چیز ہے؟ ان کی جب اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے بھئی کہ یہ تو یہود ہیں، وہ بھی یہ اہل کتاب ہیں، یہ بھی ہماری تائید کر رہے ہیں۔ چنانچہ بڑی باتیں وغیرہ ہوئیں، بالآخر جو ہیں مشرکین مکہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اوروں کو بھی تیار کر لیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تک ختم نہیں ہو جائیں گے وہاں سے ہٹیں گے نہیں، بھاگیں گے نہیں، آپ سب تیاری کریں۔ چنانچہ مشرکین مکہ سب تیاریوں میں لگ گئے۔ ادھر سے یہ نکلے، بنو غطفان ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کے پاس جا پہنچے، ان کو بھی اسی طرح ابھارا اور تیار کرتے رہے۔ وہ بحث وغیرہ انہوں نے کی تو کہنے لگے اچھا ہم یوں کریں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم آپ کو خیبر کی 1 سال کی جتنی کھجوریں ہوں گی وہ ساری آپ کو دیں گے بھائی۔ تو بہت بڑی مقدار تھی، چنانچہ وہ بھی لالچ میں آئے کہ چلو یہ تو اچھی بات ہے، کتنا عظیم نفع ہمیں ہو رہا ہے، چلو ہم چلتے ہیں۔ وہ سارے بھی ان کے ساتھ تیار ہو گئے۔ اسی طرح یہود، یہ شر پسند ان کا یہ ٹولہ، یہ قبیلے قبیلے گھومتے رہے اور کئی قبائل کو انہوں نے تیار کر لیا بھائی، کئی قبائل کو۔ چنانچہ شوال 5 ہجری کے اندر یہ روانہ ہوئے بھائی مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ مدینہ مکہ مکرمہ سے ابو سفیان جو ہیں وہ 4000 آدمیوں کا لشکر لے کر مر الزہران جگہ پر پہنچے، وہیں پر بنو غطفان کا قبیلہ بھی آ کر ان سے ملا، بنو اسلم میں قبیلہ تھا وہ بھی آ گیا، بنو اشجع، بنو مرہ، بنو کنانہ اور بنو فزارہ وغیرہ، یہ سارے قبیلے وہاں اکٹھے ہو گئے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 10,000 تک پہنچ گئی بھائی، بعضوں نے 24,000 تک ان کی تعداد لکھی ہے بھائی، یہ سارے وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ پر حملے کے ارادے سے چل پڑے بھائی. جب وہ مدینہ کے قریب ہی پہنچ چکے تھے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس طرح وہ تمام عرب کے قبیلے جمع ہو کر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے مدینہ کے قریب پہنچنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. بعضوں نے کہا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ان سے جنگ لڑی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی، یہ ایران کے رہنے والے تھے اور غلام تھے، پھر بکتے بکتے اور حق کی تلاش میں یہ مدینہ منورہ پہنچے اور پھر وہاں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کروایا تو ان کو آزادی ملی. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر، ہمارے علاقے میں جب کوئی بڑا دشمن آ جائے کہ جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر ہم خندق کھود لیا کرتے ہیں، خندق کھود لیتے ہیں اتنی چوڑی کہ جس سے انسان اور گھوڑا عبور نہ کر سکے، اور اتنی گہری کہ کوئی اس میں گرے تو پھر آرام سے نکل نہ سکے فوراً. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی یہ رائے بڑی پسند آئی، چنانچہ اسی پر طے پایا کہ خندق کھود لی جائے. اور مدینہ منورہ جو ہے وہ کچھ اس طرح واقع تھا کہ اس کے تین طرف سے اس پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا بھائی، کچھ تو ایک پہاڑی علاقہ تھا کچھ جانب، اور کچھ جانب کھجوروں کے گھنے باغات تھے بھائی. کچھ لوگ تو بے شک گزر بھی جاتے لیکن پورا لشکر اکٹھا حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا، اور وہاں کچھ لوگ بھی ہوتے تیر انداز وغیرہ بھی ہوں تو وہ ان کا بخیر آسانی سے مقابلہ کر سکتے تھے. تو چنانچہ باقی تین طرف سے تو فکر نہیں تھی، ایک طرف سے ذرا کھلی جگہ تھی جہاں سے لشکر پورا بیک وقت حملہ آور ہو سکتا تھا، تو اس طرف پھر خندق کھودنے کا مشورہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے بعد 3,000 صحابہ کو لے کر نکلے بھائی. کل کتنے تھے مسلمان؟ وہ 3,000 عورتیں بچے جو ہیں ان کو قلعے وغیرہ جو مضبوط گھر تھے ان میں چھوڑ دیا گیا، اور 3,000 صحابہ کو لے کر نکلے بھائی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نشانات لگائے کہ یہاں سے یہاں تک اس طرح خندق کھودنی ہے، اور کہتے ہیں ہر 10 آدمیوں کے لیے جو ہے وہ 40 شرعی گز یعنی 20 گز جگہ 10-10 آدمیوں کے حوالے کی گئی کہ یہاں سے یہاں تک تم نے کھودنا ہے بھائی. سخت زمین ہو بھائی، پتھریلی زمین ہو، سخت سردی کا زمانہ ہو، مدینہ کی سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، سخت سردی کا زمانہ تھا، اور سخت سردی کا زمانہ ہو، خوراک کھانے پینے کا بھی بندوبست نہ ہو، کتنی تکلیف کے عالم میں. لیکن صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر لمحہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، چنانچہ سارے خندق کھودنے میں لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود نگرانی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ خود بھی مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں. بعض صحابہ بھی حضور کے ساتھ چل پڑے، چھوٹے تھے، کم سن تھے، کہ ہم بھی جنگ کے اندر حصہ لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال سے جو کم عمر کے تھے ان کو واپس فرما دیا، اور 15 سال کے جو تھے یا زیادہ کے ان کو اجازت دے دی بھائی. تو صحابہ خندق کھودنے میں لگ گئے بھائی. تو ہر 10 آدمیوں کے لیے کتنی کتنی تھی؟ 40 ذراع زمین بھائی، 40 ذراع خندق، اور ایک ذراع 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی آج کل کے حساب سے 20 گز زمین ہر ایک کے حوالے کی گئی کہ جلد سے جلد یہ کھودنی ہے، دشمن سر پر پہنچا چاہتا ہے. دن رات مسلمان اس کے کھودنے میں لگ گئے بھائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ بات کی تھی، یہ مشورہ دیا تھا، وہ بڑے طاقتور انسان تھے بھائی، مضبوط آدمی تھے، اکیلے کئی آدمیوں کے برابر کام کر لیا کرتے تھے. تو انصار اور مہاجرین آپس میں بحث ہو گئی. انصار کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہیں, مہاجرین کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہیں, بھئی مضبوط آدمی ہے ہمارے ساتھ معاونت ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, حضور نے فرمایا سلمان ہم میں سے, اہل بیت میں سے ہیں. بھئی اس موقع پر حضور نے یہ فرمایا. تو چنانچہ کہتے ہیں صحابہ خندق کھودنے میں مصروف تھے, جس جگہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. وہ ایک ہی دن میں کئی کئی آدمیوں کے برابر خندق کھود لیا کرتے تھے. بھائی کہتے ہیں کھودتے کھودتے ایک جگہ پر ایک بڑا سخت پتھر نکل آیا. بھائی اب صحابہ حضرت سلمان فارسی وغیرہ نے پوری کوشش کی, لیکن وہ اتنا سخت پتھر تھا کہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ ایک سفید رنگ کا ایک چٹان اور پتھر نکل آئی ہے, ہم نے بڑی کوشش کی اس کو توڑنے کی, ہمارے لوہے کے آلات ٹوٹ گئے لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا, اتنا سخت پتھر ہے, ہم کیا کریں. اگرچہ خندق کو ادھر ادھر بھی تھوڑا سا موڑ کر بنایا جا سکتا ہے, لیکن ہمیں یہ پسند نہیں ہوا کہ ہم اس خط سے جو نشان آپ نے لگائے تھے اس سے ادھر ادھر ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چل پڑے آپ کے ساتھ اور خندق میں اترے اور کدال لی, اور کہتے ہیں پہلی کدال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تو ایک چمک پیدا ہوئی, مدینہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سارا مدینہ روشن ہو گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر کہی, اللہ اکبر زور سے کہا, صحابہ نے بھی بلند آواز سے تکبیر بلند کی اور پتھر کچھ ٹوٹ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی کدال سے, ایک مرتبہ پھر اسی طرح چمک نکلی اور پورا مدینہ روشن ہو گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس طرح روشنی پھیل گئی تھی جیسے تاریخ کمرے کے اندر چراغ روشن کریں ایک دم, اور روشنی اور نور ہر طرف ایک دم پھیل جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر کہی, صحابہ نے بھی بلند آواز سے تکبیر کہی. تیسری مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کدال ماری تو پھر پورا مدینہ منورہ روشن ہو گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر کہی, صحابہ نے بھی بلند آواز سے تکبیر کہی, اور وہ پتھر بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. چنانچہ پھر جب حضور تشریف لائے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر, آج میں نے وہ چیز دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی, یعنی وہ روشنی اور چمک دیکھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ کدال چلائی تو نور نکلا, اور اس نور کے اندر مجھے ہیرا اور مدائن جو ہیں, ہیرا اور مدائن کے محلات دکھائے گئے, وہ نظر آئے اس میں مجھے. ہیرا جو تھا, ہیرا یہ شاہان عراق کا جو ہے دارالحکومت تھا, عراق کے جو بادشاہ تھے ان کا دارالحکومت تھا. اور مدائن جو ہے کسرا جو اس زمانے کی سپر پاور ہوتی تھی. بھائی اس کسرا کے محل دکھائی دیے, اور جبریل امین نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی امت ان کو فتح کر لے گی. اور پھر جب میں نے دوسری مرتبہ کدال چلائی تو مجھے روم کے محل, بادشاہ کے محل دکھائے گئے, اور جبریل امین نے مجھے خوشخبری دی کہ پیغمبر آپ کی امت ان کو بھی فتح کرے گی. اور پھر تیسری مرتبہ جب میں نے کدال چلائی اور روشنی نکلی تو اللہ تعالی نے مجھے صنعاء کے محل اس میں دکھائے, اور جبریل نے آ کر مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی امت ان کو بھی فتح کرے گی. چنانچہ مسلمانوں کو بھی مبارکباد دی کہ تم سب کو مبارک ہو, ان سب کو اللہ تمہارے ہاتھوں فتح کروائیں گے. تو صحابہ کو فتح کی خوشخبری مبارک ہو. تو صحابہ بھی یہ خبر سن کر خوش ہوئے. لیکن میں نے بتایا بھائی یہ بڑی ہی تکلیف کا عالم تھا, اتنی تکلیف کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. شدید سردی ہو, دشمن کا خوف الگ ہے کہ سر پر پہنچا ہی چاہتا ہے اور وہ ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا, اور کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام وغیرہ نہیں ہے. تو اس وقت بڑی ہی تکلیف اور خوف کا عالم تھا. اس موقع پر بعض منافقین نے کہا کہ جس کا آگے اللہ قرآن میں بھی ذکر فرماتے ہیں, بعض منافقین نے کہا کہ خوف اور ڈر سے تو ہماری, اے مومنوں, خوف اور ڈر سے تو ہماری یہ حالت ہے کہ کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتا, اور محمد تمہیں حیرا مدائن اور روم کی فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں, یہ تمہیں ویسے ہی دھوکہ اور فریب دیا جا رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس دشمن سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, تو ادھر کتنی بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں ان کو فتح کرنے کی خوشخبری دی جا رہی ہے. صحابہ اپنے کام میں مصروف تھے بھائی, خندق کھود رہے ہیں. روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نگرانی فرماتے, چکر لگاتے, اور صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی کہ انسان حیران رہتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی, چکر لگاتے دیکھ کر ہی ان کے سرور اور خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, انہیں جو خوشی اور سرور ہوتا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے, صحابہ اشعار پڑھتے بھائی, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, نحن الذین بایعوا محمدا, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, علی الجہاد ما بقینا ابدا, جہاد پر جب تک ہم باقی ہیں, جب تک ہم زندہ ہیں, ہم نے محمد کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب میں فرماتے, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, اے اللہ, زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی کوئی چیز نہیں, اے اللہ آپ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے, صحابہ یہ اشعار پڑھ رہے ہوتے, اپنے کام میں مصروف ہوتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اشعار پڑھ کر یہ انہیں جواب دیتے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے دوران سخت بھوک کا عالم تھا, صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے, یہ عرب کا طریقہ تھا, شدید بھوک, کئی کئی ایک دن کی بھوک نہیں والا نا, دو دو تین تین چار چار دن تک کچھ کھانے کو ہی نہیں ملتا تھا. ایک دن تو آپ بھی گزار لیتے ہیں روزہ رکھ کے, دو تین دن کے بعد آپ کو اندازہ ہو کہ تین دن گزر جائیں بھوک پر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے, اور پھر اتنا سخت کام کے سخت زمین کو کھود رہے ہیں بھائی, اور شدید سردی کا زمانہ ہے, اور پھر دشمن کا خوف الگ ہے, کیا کیفیت ہوگی لفظوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو عرب یہ کرتے تھے, پھر پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ کچھ کمر سی بھی رہے بھائی, پیٹ کچھ دبا رہے تو بھوک کے احساس میں کچھ کمی آ جائے بھائی. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ نے بھی پتھر باندھ رکھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے, پتھر باندھ رکھا ہے. میں نے یہ دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ سرور کونین کی یہ حالت ہو گئی. میں وہاں سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیجئے, میں ذرا گھر سے ہو آؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی, میں گھر پہنچا اور بیوی کو بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے بھوک سے, کوئی کھانے کی چیز ہو تو بتاؤ مجھے. تو بیوی نے کہا کہ ہاں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں, وہ تھیلا نکال کر لائی, اس میں کہتے ہیں تین چار کلو کے لگ بھگ جو تھی اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا. تو میں نے اسے کہا کہ تم یوں کرو, جلدی سے اس جو سے آٹا بناؤ اور میں اس بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں. چنانچہ وہ آٹا بنانے لگی, اور جب تک وہ اس نے آٹا بنایا اتنی دیر میں میں نے بکری کا بچہ ذبح کر دیا, اور وہ گوشت پکانے کے لیے رکھ دیا. تو پھر میں چل پڑا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں جب تک یہ کھانا تیار ہو جائے گا. بیوی نے کہا دیکھو بھائی کھانا تھوڑا سا ہے, تھوڑے ہی آدمی لے کر آنا, بے عزتی ہماری نہ کروا دینا, تھوڑا سا کھانا, یہ نہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا, یہ نہ زیادہ لوگ آ جائیں تو کھانا تھوڑا ہے اور ان کو پورا نہ ہو تو یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر, میں نے کچھ کھانے کا بندوبست کیا ہے, آپ ایک دو صحابہ کو بھی ساتھ لے لیں اور میرے ساتھ کھانے کے لیے تشریف لے جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی. پھر حضور نے سب کی طرف چلو بھائی سارے چلو, عبداللہ ابن جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے بھائی. میں پریشان ہو گیا, تھوڑا سا کھانا ہے, حضور نے ساروں میں اعلان فرما دیا, سارے صحابہ چل پڑے. میں پہلے پہنچا گھر, بیوی کو جا کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے صحابہ کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں. بیوی نے کہا بھائی صحابیہ بھی عجیب عورتیں تھیں, انسان حیران رہتا ہے بھائی. کہنے لگی تم نے پیغمبر کو بتا دیا تھا؟ کہنے لگے ہاں میں نے بتا دیا تھا. کہتے ہیں بس پھر فکر کی کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آٹا گوندا ہوا تیار پڑا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس پر کچھ پڑا, دم کیا اور دم کے ساتھ کچھ تھوڑا سا لعاب بھی بئی, اس طرح دم کیا کہ وہ کچھ لعاب کے چھینٹے وغیرہ بھی اس میں پڑے بھائی, اور پھر برکت کی اس میں دعا کی. اور پھر ہنڈیا کے پاس آئے, اس پر بھی اسی طرح کچھ دم وغیرہ کیا اور اسی طرح لعاب بھی, دم کے ساتھ کچھ لعاب کے ذرات بھی اس میں پڑے اور پھر آپ نے اس کو ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ یہ کھانا نکالنا ہے لیکن ہانڈیا کو اتارنا نہیں بھائی, اسی طرح اسے کھانا نکالنا بھائی. پھر جو نا پھر حضور نے فرمایا اب بھائی روٹی پکانے والی کو بلاؤ, وہ روٹی پکانا شروع کرے. چنانچہ وہ روٹی پکانے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روٹی پر گوشت وغیرہ ڈال کر اس صحابہ کو دیتے رہے, کھا صحابہ کھا رہے ہیں بھائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم از کم 1000 سے زیادہ صحابہ نے کھانے کو سیر ہو کر کھایا, اور وہ کھا کر بلکہ اتنا زیادہ تھا کہ کچھ چھوڑ کر ہی چلے گئے, لیکن کھانے کی وہ ہنڈیا اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے بھائی. وہ کھاتے چلے گئے, پھر حضور نے فرمایا اب تم لوگ بھی کھاؤ, اوروں کو بھی دو. چنانچہ اس طرح وہ تھوڑا سا کھانا جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 انسانوں سے بھی زیادہ کے لیے پورا فرما دیا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا بھائی. ادھر مدینہ منورہ کے اندر بھائی, ایک تو یہ یہود کا قبیلہ تھا بنو نظیر, جو دوسرے قبائل کو ابھار کر لایا تھا جنگ کے لیے. یہاں ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ بھائی, بنو قریظہ, یہ بھی ان میں بھی تقریباً اچھی بہت بڑی تعداد تھی ان کی. تو ان سے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا بھائی, معاہدہ کر رکھا تھا کہ دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اور کسی طرح ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. چنانچہ ان کی طرف سے مسلمان مطمئن تھے بھائی, یہ تو مدینے کے ساتھ ہی مدینے ہی میں رہتے تھے تو ان کی طرف سے اطمینان تھا. لیکن دیکھو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش. ان کے پاس جب وہ مشرکین کا لشکر پہنچا, انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے تو خندق کھود رکھی, اب کیا کریں. چنانچہ اس خندق سے دوسری طرف ہی کچھ فاصلے پر خیمے وغیرہ لگا لیے, پورا انتظام کر کے آئے ہیں. ان کے کچھ لوگ پہنچے بھائی, وہی یہودی پہنچے جو ان کو لے کر آئے تھے, ان میں سے کچھ لوگ چھپ کر پہنچے. وہ جو بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا ان کے پاس بھائی, ان کے سردار کے پاس, ان کا سردار آیا اور دروازہ وغیرہ کھٹکھٹایا, اس نے پوچھا کون ہے, اس نے بتایا میں فلاں قبیلے والا ہوں، اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہاں سے چلے جاؤ، تم جانتے ہو محمد کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے اور وہ ان کو ہمیشہ ہم نے ہر بات میں سچا پایا ہے، وہ کبھی معاہدہ توڑنے والے نہیں ہیں، تم ہمیں معاہدہ توڑنے کی بات ہم سے نہ کرو۔ وہ دوسرا اس لیے آئے تھے نا تاکہ یہ معاہدہ کیا کریں، توڑ دیں اور یہ بھی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ مل جائیں۔ تو خیر اس نے کافی انکار وغیرہ کیا، لیکن بہرحال کسی طرح یہ کوشش کر کر کے دروازہ کھلوانے میں کامیاب ہو گیا، اور دروازہ کھلوانے کے بعد پھر جب اس سے اندر جا کر باتیں کی تو بالآخر وہ بھی تیار ہو گیا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہیں، اور میں وہ معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے دوسرے ساتھی جب آئے ان کو پتا چلا، دوسرے ساتھی آئے، دوسرے اور سردار جو انہی یہود کے تھے، وہ جو بنو قریظہ جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اسی کے اور سردار آئے، یہ جو ان کا سردار کعب تھا جس نے معاہدہ توڑنے کا کہہ دیا تھا، کہ تو ان سب نے بھی بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ محمد جو ہیں ہر بات میں سچے ہم نے دیکھے آج تک، وہ جب معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کو کبھی نہیں توڑتے، اور تم نے اچھا نہیں کیا معاہدہ توڑ کر اپنے ہی سردار سے کہا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ توڑنے کا اعلان کر چکا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ یہ سردار تھے اوس کے، بھائی انصار کے، مدینہ کے جو رہنے والے تھے انصار مومنین، ان کے دو بڑے قبیلے تھے دو بھائی، ایک قبیلہ اوس تھا الف واو اور سین قبیلہ اوس، اور دوسرا قبیلہ خزرج تھا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار تھے اوس قبیلے کے، اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار تھے قبیلہ خزرج کے بھائی۔ تو ان دونوں سرداروں کو اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ وغیرہ تین چار صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا بنو قریظہ والوں نے واقعی معاہدہ توڑ دیا ہے، وہ بھی کفار کے ساتھ مل گئے، اور دیکھو پوشیدہ طور پر جب آؤ تو مجھے اس طرح اطلاع دینا کہ کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ مسلمان اور پریشان ہوں گے اس تکلیف کے عالم میں۔ چنانچہ یہ گئے بھائی، اور پھر وہاں پر ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے واقعی جو ہے معاہدہ توڑ ڈالا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ سخت باتیں بھی ہوئی ہوں یہود کے ساتھ، پھر یہ واپس آئے اور اللہ کے رسول کو اطلاع دی کہ اس طرح واقعی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اور یہ خبر چھپنے والی تو تھی نہیں بھائی، چھپی رہتی مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا، اب تو مسلمان اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے بھائی، باہر سے بھی دشمن ہے، پورے عرب کی طاقت اٹھ کر اکٹھی ہو کر آ گئی ہے، اور یہ مسلمان صرف 3000 کے لگ بھگ 3000 کے آس پاس ہیں، اور ادھر مدینہ کے اندر بھی یہود جو ہیں اب وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، اور کسی وقت وہ حملہ کر سکتے ہیں بھائی۔ اتنا خوف کا عالم کہ جسے لفظوں میں موت کا خوف، مولانا موت کا خوف ایسی چیز ہے کہ انسان اس وقت ہر چیز بھول جاتا ہے، لیکن انسان صحابہ کو دیکھتا ہے تو حیران رہتا ہے کہ کیسے انسان اللہ نے بنائے تھے، کتنی ان کو ہمت دی تھی، کتنی قوت دی تھی، باہر کی طرف سے بھی دشمن ہے، ملنے کوئی نہیں آیا، قتل کرنے کے لیے سارے آئے ہیں، زندہ نہیں چھوڑیں گے، نہ عورتوں کو نہ بچوں، عورتوں کو باندیاں کنیزیں بنا لیا جاتا تھا، وہ قتل مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا یا غلام بنا لیا جاتا تھا، ادھر اندر بھی فوج اب مدینہ کے اندر ہی گویا ان کے خلاف تیار بیٹھی ہوئی ہے، کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ بے انتہا تکلیف کا وقت اور خوف کا وقت تھا، یہاں تک کہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آنے لگے تھے بھائی۔ انسان اپنی کیفیت کو خود بیان کرے تو اس میں تو شک و شبہ بھی ہو سکتا ہے، شاید یہ ویسے بیان کر رہا ہے بھائی، زبان دل کی بات تو لیکن یہاں اللہ جو ہر چیز کو جاننے والے ہیں وہ فرما رہے ہیں بلغت القلوب الحناجر، کے اس وقت خوف کا یہ عالم تھا، خوف اور کہ کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، بھائی کیا کیفیت ہوگی کہ خالق ارض و سما فرما رہے ہیں کہ اس وقت کلیجے منہ کو آنے لگے تھے بھائی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا بنو قریظہ کی خبر لے کر آؤ خفیہ طور پر کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ گئے وہاں اور پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، یا رسول اللہ وہ اپنے قلعوں کو صحیح کر رہے ہیں، وہ سرحدیں راستے وغیرہ بند کر رہے ہیں، اور جانور وغیرہ وہ اپنے قلعوں وغیرہ کے اندر بند کر رہے ہیں، جیسے جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں. تو اسی دوران جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کا جو قبیلہ آیا تھا قریش کے ساتھ، بڑے قبیلوں میں سے قبیلہ تھا وہ بھی، اس کے دو سرداروں کو خفیہ طور پر بلوایا اور ان سے کہا کہ تم یوں کر لو، ہم تمہیں مدینہ منورہ کی ایک سال کی تہائی پیداوار تمہیں دے دیں گے، تم لوگ قریش کو چھوڑ کر چلے جاؤ. ایک تہائی پیداوار بھائی بہت بڑی مقدار تھی پورے مدینہ منورہ کی. جب انہوں نے اتنے مال کا سنا تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، چنانچہ کہتے ہیں لکھ بھی لیا باقاعدہ معاہدہ، بھائی صرف دستخط ہونا باقی تھے، معاہدہ لکھا بھی جا چکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت سعد ابن معاذ جو سردار تھے اوس کے، اور سعد ابن عبادہ جو سردار تھے خزرج کے، ان کو بھی بلوایا اور ان سے کہا میں نے اس طرح کا ان سے معاہدہ کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سنتے ہی وہ بول پڑے، اے اللہ کے پیغمبر، اگر یہ اللہ کا حکم ہے پھر تو ہمیں پوری طرح یہ تسلیم ہے، اور اگر یہ آپ کی اپنی خواہش ہے اور پسند ہے تو بھی ہم اس پر راضی ہیں، لیکن اگر آپ یہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسا نہ کیجئے، ہمیں یہ پسند نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے تو تم لوگوں کے فائدے ہی کے لیے یہ کیا تھا کہ تاکہ دشمن میں پھوٹ پڑ جائے، کچھ دشمن تو واپس چلا جائے بھائی، ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے کیا تھا. کہنے لگے یہ بنو غطفان والے، ان کے ساتھ تو جب ہماری جنگ نہیں تھی اس وقت بھی یہ بغیر پیسوں کے یا بغیر مہمان نوازی کے ہماری ایک کھجور نہیں کھا سکتے تھے، اور آج جب جنگ میں ہمارے مقابلے پر آ گئے تو یہ ہم سے اتنا بڑا حصہ لے جائیں، یہ ہم کبھی ان کو نہیں دیں گے، یہ ان کو ہم کبھی نہیں دیں گے. چنانچہ معاہدے کو پھاڑ دیا گیا اور وہ جو دو سردار بلائے تھے ان کو نکال دیا گیا، بھیج دیا گیا. تو یہ محاصرہ کہتے ہیں تقریباً 20 سے کچھ ہو اوپر دن 24-25 دن یا اس کے لگ بھگ جاری رہا بھائی، قریش نے جو یہ محاصرہ کیا ہوا تھا مدینے کا. اس دوران چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہیں، کفار پوری کوشش کرتے تھے کسی طرح خندق کو کہیں سے عبور کر لیں، چکر لگاتے تھے ان کے سوار گھوڑوں پر لیکن کوئی صورت دکھائی نہ دیتی تھی، درمیان میں خندق ہوتی اس طرف مسلمان تیار بیٹھے ہوتے، یہ کوشش بھی کرتے تو وہ تیروں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ ہو ان کا استقبال کرتے بھائی، یہ پھر واپس بھاگنے پر مجبور ہو جاتے. تو بہرحال کچھ چند ایک چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی ہوئیں، کچھ ان کی طرف سے مارے گئے، کچھ مسلمانوں کی طرف سے شہید یا زخمی ہو جاتے، لیکن بڑی لڑائی نہ ہو سکی بھائی، بڑی لڑائی نہ ہو سکی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم سب عورتیں مدینہ کے اندر ایک قلعے کے اندر تھیں، تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک زرہ پہنے ہوئے نکلے ہیں اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ ہے اور اشعار پڑھ رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں جنگ کے. عجیب بھائی، میں نے بتایا صحابیاں عورتیں عجیب ہیں، انسان حیران ہوتا ہے، وہ اشعار پڑھ رہے ہیں، زیرہ پہنی ہوئی ہے. کہتے ہیں زیرہ ان کی چھوٹی تھی، ان کی ماں ان سے کہتی ہے سعد جلدی کرو پیغمبر کے پاس پہنچو، تم نے دیر کر دی بھائی، جلدی پہنچو. ماں بھیج رہی ہے بیٹے کو میدان جنگ کے اندر اور اتنے بڑے دشمن کے مقابلے میں، سعد تم نے دیر کر دی، جلدی پہنچو. چنانچہ وہ زرہ ان کی چھوٹی تھی، وہ وہاں گئے، وہاں ان کو ایک تیر لگ گیا، بھائی وہ زرہ چھوٹی تھی، پورے جسم کو تو ڈھانپا نہیں ہوا تھا، بازوؤں پر بھی نہیں تھی، تو ایک تیر لگ گیا جس سے ان کی ایک رگ، بڑی موٹی رگ کٹ گئی اور خون بند ہی نہیں ہوتا تھا، زخمی ہو گئے. تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر قریش سے اس کے بعد بھی کوئی جنگ ہے تو مجھے زندہ رکھو اس جنگ کے لیے، مجھے اس قوم سے لڑنا بڑا محبوب ہے، مجھے بڑا پسند ہے اس قوم سے جس نے پیغمبر کو اتنی تکلیفیں دیں اور وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، میرا بڑا جی چاہتا ہے ان لوگوں سے جنگ کروں، ان کو ختم کر دوں. اور اگر اے اللہ ان کے ساتھ اس کے بعد کوئی اور جنگ نہیں ہے تو پھر مجھے اسی زخم کو میری شہادت کا باعث بنا دے. اور نیز یہ بھی دعا کی، یہ سعد ابن معاذ ان کا یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور بنو قریظہ وہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کے ساتھ ان کا اسلام کے آنے سے پہلے تعلق تھا بڑا، بھائی ان کے آپس میں بڑے تعلق، ایک دوسرے کے ساتھی تھے بھائی ایک دوسرے کے. لیکن دیکھو اسلام جب لے آئے اس کے بعد بس محبت بھی اللہ کے لیے تو نفرت بھی اللہ ہی کے لیے ان کی ہو جاتی تھی، نہ وہ پرانے تعلق کو دیکھتے تھے، نہ رشتہ داری کو دیکھتے تھے، نہ کسی اور چیز کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جاتی تھی تو باقی سب محبتیں ختم ہو جاتی تھیں. تو یہ بھی انہوں نے پھر دعا کی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جس وقت تک اس بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں، انہوں نے بہت تکلیف ہمیں دی، بہت بڑی غداری کی ہے، جب تک ان کا انجام میں نہ دیکھ لوں اے اللہ مجھے موت نہ دینا. بعض روایات میں آتا ہے کہ بنو قریظہ نے باقاعدہ رات کو حملہ کرنے کا ارادہ کیا مدینہ منورہ پر، تاکہ جو عورتیں اور بچے ہیں ان سب کو قتل کر ڈالیں. تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے 500 صحابہ کو مقرر کیا حفاظت کے لیے، مدینہ کی حفاظت کے لیے بھیجا کہ دیکھو وہ حملہ اگر کریں خیال رکھنا ان بچوں عورتوں کی حفاظت کرنا، لیکن ان کو پھر جرت نہ ہوئی یہودیوں کو. اسی طرح ایک دن بھائی روایات میں آتا ہے کہ کفار سارے اکٹھے ہو کر آ گئے، بھائی سارے اکٹھے ہو کر آ گئے، اور پوری کوشش تھی کہ کسی طرح آج ہر حال میں خندق کو ہم عبور کر لیں. بھائی اتنی مشکل میں پڑ گئے مسلمان، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، کہ اسی میں سارا دن گزر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں ظہر کی نماز بھی ادا نہ کر سکے، وہ بھی قضا ہوئی، عصر کی نماز بھی قضا ہوئی، مغرب کی نماز بھی قضا ہو گئی، عشاء کی نماز بھی بڑی دیر سے جا کر پڑی. تو انہوں نے بڑا زور لگایا لیکن کامیاب نہ ہو سکے مشرکین، اور واپس چلے گئے. بھائی واپس چلے گئے. پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نمازیں قضا ہوئی تھی ان سب کو ترتیب اسی ترتیب کے ساتھ باقاعدہ اذان و اقامت سے ادا کیا گیا، اور صحابہ سے بھی فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم بھی اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان کی قوم والوں کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایمان لے آیا ہوں، لیکن میری قوم کو اور لوگوں کو میرے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے جھوٹ وغیرہ اور کچھ جھوٹ وغیرہ بولوں تاکہ ان میں پھوٹ ڈل جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام، ان میں پھوٹ ڈال دو کسی طرح، یہ ان کے جمعیت کسی طرح ختم ہو جائے. چنانچہ بھائی عجیب ترکیب کی حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے نکلے اور بنو قریظہ والوں کے پاس پہنچے بھائی، اور ان سے اجازت وغیرہ لی، اور اندر وہ انہوں نے پھر آنے دیا تو ان کے پاس جا کر بیٹھے اور کہنے لگے بھائی تم تو جانتے ہی ہو میں تمہارا خیر خواہ کتنا خیر خواہ ہوں. کہنے لگے ہاں ہاں ہمیں معلوم ہے تم واقعی ہمارے خیر خواہ ہو. کہتے ہیں میں تمہیں ایک بڑی قیمتی بات بتلانے آیا ہوں، میری نصیحت یاد رکھو، اس پر عمل کر لو تو تمہاری اس میں بہتری ہوگی ورنہ بڑے نقصان میں رہو گے. کہا کیا نصیب؟ کہنے لگے بھائی تم عجیب لوگ ہو بھائی، وہ قریش والے وہ تو باہر سے آئے ہیں، اگر جنگ ہوئی جیت گئے تو مال غنیمت وغیرہ وہ لے جائیں گے، اور اگر جنگ نہ ہوئی وہ تھک ہار کر اگر واپس بھی چلے گئے تو پھر بھی بہرحال وہ تو واپس چلے جائیں گے، ان کا تو اپنا علاقہ ہے، اپنی زمینیں ہیں، اپنے گھر ہیں، چلے جائیں گے، اور تم نے تو یہیں رہنا ہے، تمہارے تو زمینیں یہاں ہیں، تمہارے تو گھر یہاں ہیں، تمہاری زمینیں یہاں ہیں، سب کچھ تمہارا یہاں ہے، تم پھر کیا کرو گے اگر مسلمانوں کے مقابلے میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ تو یہ کس طرح کیا تم نے، کیسے ان کا ساتھ دے دیا؟ اگر دیا ہے تو اب یوں کرو کہ ان سے ان کے بطور ضمانت کے قریش، قبیلہ قریش اور بنو غطفان وغیرہ سے کچھ سردار ان سے بطور ضمانت کے لے لو کہ یہ سردار تمہارے ہم اپنے پاس رکھیں گے کہ ہمیں ڈر ہے کہیں تم ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جاؤ. تو بنو قریظہ والوں نے کہا ہاں واقعی یہ تو تم نے بڑی عقل والی بات کی ہے، بڑی اچھا مشورہ دیا ہے، جو ہم نے ہمارا تو واقعی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ یہ تو یہاں سے چلے جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے مسلمانوں کا، اگر یہ رہے مسلمان باقی رہے، شکست نہ ہوئی ان کو، پھر کیا کریں گے ہم ان کے مقابلے میں. چنانچہ یہاں سے وہ نکلے حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھائی، پھر چھپ چھپا کر قبیلہ قریش میں جا پہنچے بھائی. قبیلہ قریش والا کسی کو نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں. ابو سفیان وغیرہ سے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے میں آپ لوگوں کا کتنا خیر خواہ ہوں، ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کے بھلے کی بات کی ہے، کبھی نقصان کی بات نہیں کی. وہ کہنے لگے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ہمارے ہی اپنے آدمی ہیں. تو کہنے لگے میں تمہیں خفیہ خبر دینے آیا ہوں، لیکن دیکھو کسی کو پتا نہ چلے. کیا کہتے ہیں؟ وہ جو بنو قریظہ والے تھے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، لیکن اب ان کو بڑی شرمندگی ندامت ہوئی ہے کہ ہم نے یہ بڑا غلط فیصلہ کیا. اب انہوں نے پھر محمد سے جو ہے بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ سے صلح وغیرہ ہم سے کر لیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے معاہدہ توڑ دیا تھا، ہمیں معاف کر دیں، اور اگر ایسے معاف نہیں کرتے تو چلو یوں کرتے ہیں ہم یہ قریش اور غطفان کے چند بڑے بڑے سردار پکڑ کے لائیں گے اور آپ کے حوالے کر دیں گے، پھر تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے راضی؟ تو محمد نے کہا ہاں ٹھیک ہے کچھ سردار لے آؤ تو ہم تم سے راضی ہیں. تو دیکھو وہ تم سے کچھ سردار مانگیں گے، غلطی سے بھی سردار ان کے حوالے نہیں کرنا، نہیں تو وہ محمد کے حوالے کر دیں گے اس کو. کہتے ہیں ہاں بے فکر رہیں آپ، ایسے سردار ان کے حوالے ہم نہیں کرتے اپنا. یہاں سے نکلے بنو غطفان کے پاس پہنچے، ان کو بھی اسی طرح سمجھایا کہ دیکھو وہ بنو قریظہ والے تم سے سردار مانگیں گے، ان کے حوالے نہ کرنا، وہ آگے مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے ان کو. چنانچہ یہ ترکیب کر کے وہ آ گئے. ادھر قریش وغیرہ نے بنو قریظہ وغیرہ کی طرف آدمی بھیجے کہ بھائی اب ہم سوچ رہے ہیں مسلمانوں پر سخت حملہ کریں، تم بھی ادھر سے حملہ کرو تاکہ ان کو ختم کریں، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، اتنے دن گزر گئے اور مسئلہ اسی طرح لٹکا ہوا ہے، تو ہم ادھر سے حملہ کریں گے، تم ادھر سے حملہ کرو مسلمانوں کو ختم کریں تاکہ. تو بنو قریظہ والے کہنے لگے نہیں نہیں، ہم جب تک تم ہمیں کچھ سردار اپنے ضمانت کے طور پہ نہیں دو گے ہم حملہ نہیں کریں گے، تم لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ تو پھر ہماری کون حفاظت کرے گا، ہم کیا کریں گے یہاں پر، ہمارے گھر یہاں، زمینیں یہاں، جائیدادیں یہاں، سب کچھ یہاں. تو قریش والے انہوں نے جنگ سے اس طرح انکار کیا. قریش والے واپس آئے کہ ابو سفیان کو بات سنائی. ابو سفیان نے کہا دیکھا بھائی نعیم ابن مسعود واقعی سچ کہہ رہے تھے، یہ لوگ جو ہیں ہمارے سرداروں کو ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. بنو غطفان والوں کو بھی اسی طرح ہوا، چنانچہ ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، بھائی پھوٹ پڑ گئی. اور پھر ایک رات اللہ تعالی نے، شدید سردی تھی، تیز آندھی اللہ تعالی نے بھیجی بھائی، اور فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے. شدید تیز آندھی کی وجہ سے ریت اور سنگریزے اڑ اڑ کر انہیں لگنے لگے، ان کے خیمے الٹ گئے، ان کی رسیاں ٹوٹ گئیں، ان کی جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی، کھانا پکانے کی کوئی صورت نہیں رہی، ہانڈیاں الٹ گئیں، وہ بھوکے اسی طرح، کوئی کھانے پکانے کی صورت نہیں، جانور ان کے بدک گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے، تو اتنے تنگ آ گئے، وہ اتنی تکلیف میں پڑ گئے کہ ابو سفیان نے کہا بھائی بس بھائی چلتے ہیں، کب تک ہم یہاں پڑے رہیں گے، یہ تو اب ہماری برداشت سے باہر ہو گئی یہ بات. چنانچہ وہ اونٹ پر سوار ہوا، اور ادھر دوسرے قبیلے بھی اسی طرح سوار ہوئے، اور سارے چلے گئے بھائی. تو شدید سردی اور آندھی، تیز زبردست آندھی، ان کے جانور بدک گئے، ان کے ہنڈیاں الٹ گئیں، برتن الٹ گئے، آگ بجھ گئی، اور ادھر فرشتوں کی فوج، وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، کبھی ایک طرف سے اونچی تکبیر کی آواز آ رہی ہے، کبھی دوسری طرف سے اونچی تکبیر کی آواز آ رہی ہوتی، تو وہ سخت گھبرا گئے خوف، تکلیف اور سردی اور پریشانی کی وجہ سے. پھر یہ جو فرشتوں کی تکبیر سنتے تو اور ان کے دل دہل جاتے تھے، چنانچہ وہ راتوں رات سارا کچھ سمیٹ کر وہاں سے سب نکل گئے بھائی، سب نکل گئے. جب چلے گئے پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئندہ یہ ہم پر کبھی حملہ آور نہیں ہوں گے، بس اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے آئندہ. اور پھر ایسا ہی ہوا، کبھی پھر ان کو کسی کو حملہ کرنے کی جرات نہ ہوئی، بلکہ پھر مسلمان ہی حملہ کرنے کے لیے جاتے ہوئے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے ایک مرتبہ، کافی عرصے کے بعد کا قصہ، ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اس وقت کی باتیں پوچھیں، اور پھر وہ شخص کہنے لگا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کرتے، اتنی خدمت کرتے، زمین پر انہیں چلنے ہی نہ دیتے، انہیں اٹھا کر رکھتے ہر وقت. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے بھتیجے یوں نہ کہو، تم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، وہ زمانہ کتنی تکلیف اور مصیبتوں والا تھا، وہ زمانہ تم نے نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے، کہتے ہیں، خوب اچھی طرح وہ منظر اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ غزوہ خندق کے اندر شدید سردی، بھوک اور خوف کے عالم میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے جو جائے اور قریش کی خبر لے کر آئے، یعنی کون جائے جاسوسی کر کے آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں دیکھ کر آئے، کون جائے گا قریش کی خبر لے کر آئے گا، اس کے لیے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر جواب دیتا کہ اللہ کے رسول میں جاؤں گا. وہ صحابہ جو پیغمبر کے ہر ہر حکم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس وقت خوف، بھوک، تکلیف اور شدید سردی ایسی حالت تھی کہ ہمتیں جواب دے گئی تھی، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کسی میں، پھر وہ کسی نے جواب نہیں دیا بھائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوئے اور پھر اعلان کیا کہ کون ہے جو قریش والوں کی خبر لے کر آئے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کہتے ہیں اب بھی کسی کی ہمت، کتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں لیکن ہمت کسی میں نہیں ہو رہی، اتنی شدید سردی، بھوک کے عالم میں ہلنے کے قابل نہیں کوئی شخص، سارا دن لڑائی وغیرہ وہ الگ، تو ہمت نہیں ہو رہی. پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر مجھے پکارا, اے حذیفہ, اے حذیفہ ابن یمان. کہتے ہیں اب تو جواب کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا, میں کھڑا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. کیا حالت تھی ذرا دیکھو تو صحیح. کہتے ہیں اس وقت میں سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا, بھائی سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ قریش کی خبر لے کر آؤ. میں نے کہا جو حکم اے اللہ کے پیغمبر, اور چل پڑا وہاں سے. کہتے ہیں جیسے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا وہ ساری سردی اللہ نے غائب کر دی. یوں لگا جیسے میں کسی گرم حمام میں چل رہا ہوں. اور پھر اسی طرح میں وہاں ان کے پاس پہنچا اور پھر ان کے پاس بیٹھا. وہ چھپ کر, رات کا وقت تھا, آگ جل رہی تھی درمیان میں, ابو سفیان بھی بیٹھا ہوا تھا, آگ تاپ رہا تھا. میں نے تیر کمان پر چڑھایا اور تیر کو کھینچا, چھوڑنے ہی لگا تھا کہ مجھے یاد آیا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجتے ہوئے کہا تھا دیکھو صرف خبر لے کر آنی ہے, کچھ چھیڑنا وغیرہ نہیں کسی کو. چنانچہ اگر میں اس وقت تیر چلاتا تو ابو سفیان کو ضرور وہ تیر لگ جاتا, لیکن اللہ کے پیغمبر کی بات یاد آئی, چنانچہ میں نے تیر کو واپس رکھ لیا. اور تو آگ جل رہی تھی کچھ روشنی, لیکن بہت سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں بھی ان میں جا کر بیٹھ گیا ان کی باتیں سننے کے لیے. تو اسی دوران پھر وہ ہوا وغیرہ تیز آندھی آئی, آگ وغیرہ ان کی بجھ گئی. ابو سفیان نے کہا, ان کو بھی خطرہ تھا کوئی جاسوس نہ آ جائے, اس طرح تاریکی میں آئے اور جاسوسی کر کے ہماری خبریں لے جائے. ابو سفیان نے زور سے کہا, بھائی کوئی جاسوس ان میں نہ ہم میں نہ آیا ہو, ہر آدمی اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے پوچھے وہ کون ہے, پتہ چلے گا. عجیب طریقہ, مانا نا بچنے کی کوئی صورت ہی پھر نہیں رہتی. ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو گے پتا تو چلے گا یہ کون بول رہا ہے, کون شخص ہے. ہر ایک اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھے کہ کون ہے وہ. کہتے ہیں میں ایک دم پریشان ہوا کہ یہ تو اب تو میرا پتا چل جائے گا, لیکن فوراً اللہ نے مدد کی. میرے ذہن میں ترکیب آئی, اس سے پہلے کہ میرا ساتھ والا بولتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے زور سے کہا کون ہے بھائی تو. اس نے فوراً کہا بھائی تو مجھے نہیں جانتا, میں فلاں بھی نے فلاں فلاں قبیلے کا فلاں آدمی ہوں. میں نے کہا اچھا اچھا پھر تو اپنے ہی آدمی ہو. چنانچہ پھر وہ آندھی وغیرہ آئی, سب کچھ ان کا الٹ گیا, وہ نکل گئے وہاں سے. میں نے اللہ کے رسول کو آ کر بتلایا واقعہ بھائی. اور پھر کہتے ہیں جب واپسی تک اسی طرح میری ٹھنڈ ختم تھی, جب میں واپس پہنچ گیا خبر دے دی, پھر اسی طرح وہی سردی شروع ہو گئی جیسے کہ تھی بھائی. تو یہ تھا غزوہ احزاب بھائی, غزوہ احزاب. اللہ, کل پھر آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل قرآن میں اللہ جو ذکر فرماتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.